أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان صغير سورة الحج آيات 31-32 ان کا ترجمہ یہ ہے کہ یہی بات یا وہی بات درست ہے جو خدا تعالیٰ بیان فرماتا ہے وہ میں یعظم حرمات اللہ ہے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمات کی تعظیم فرمائے تعظیم کرے اللہ کی حرمات سے مراد یہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے معزز ٹھہرایا ہو اور جن میں بغیر خدا کی اجازت کے دخل اندازی کا حق نہ ہو ان کو حرمات اللہ کہتے ہیں تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی مقرر فرمودہ حرمات کی تعظیم کرے فہو خیر اللہ عند ربہ اللہ کے نزدیک اس کے لیے یہ بہتر چیز ہے اور تمہارے لیے خدا تعالیٰ نے انعام یعنی چوپاؤں کو جائز قرار دے دیا یعنی ان کے گوشت سے تم استفادہ کر سکتے ہو الا ما یتلا علیکم سوائے اس کے جس کا ذکر تم پر گزر چکا ہے کہ چوپایا بھی ہو اور حلال چوپایا بھی ہو تب بھی اس کا گوشت نہیں کھانا یعنی وہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو بتوں پر چڑھایا گیا ہو تو فرمایا الا ما یتلا علیکم سوائے ان حلال جانوروں کے جو عام حالات میں جو حلال ہیں لیکن کسی مکروہ تعلق کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دے دیا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور اور رجس سے جو بتوں سے تعلق رکھتا ہے یعنی ناپاکی اور گندگی جو بتوں سے تعلق رکھتی ہے یا شرک سے تعلق رکھتی ہے اس سے اجتناب کرو واجتنبوا قول الزور اور قول زور سے اجتناب کرو تاکیدن فرمایا گیا ہے حنفاء للہ غیر مشرکین بہ یہ اجتناب کن معنوں میں ہو اس کی تشریح یہ ہے حنفاء للہ جھوٹ سے پرہیز اور اللہ کی طرف جھکاؤ یعنی محض جھوٹ چھوڑنے کی تعلیم نہیں ہے بلکہ جھوٹ کے بدلے خدا تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور اس سے تعلق باندھنا. غیر مشرکین ابھی ایسا سچا ہو کہ اس میں شرک کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے, خدا کے سوا کوئی کسی قسم کا شرک بھی اس کے دل میں نہ ہو, وہ شخص ہے جو حقیقت میں زور سے یعنی جھوٹ سے اور اوثان سے پناہ سے توبہ کرتا ہے اور علیحدگی اختیار کرتا ہے. میں یشرک باللہ ہے, اور جو شخص اللہ کا شرک اختیار کرے یا شریک ٹھہرائے, فکانما خر من السماء, گویا وہ آسمان سے گرا ہو, فتختفہ الطیر, اور زمین پر گرنے سے پہلے اسے پرندہ اچک کر لے جائے. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا گوشت کے ٹکڑے اوپر پھینکے جاتے ہیں تاکہ چیلیں اور کوے وغیرہ ان کو اچک لیں, تو جب وہ نیچے گرنے لگتے ہیں تو باقاعدہ تیزی سے جھپٹ کر کوئی جانور آ کر ان کو اچک لیتا ہے. وہ منظر ہے جو قرآن کریم نے کھینچا ہے, لیکن زمین سے اٹھنے والی چیز نہیں ہے, آسمان سے گرنے کا ذکر فرمایا ہے. اور تحفی بحری ہو فی مکان صحیح, یا ایسی چیز ہو جو اکھڑ چکی ہو اور اس میں کوئی وزن نہ رہے اور ہوائیں جس طرف چاہیں اسے اڑا لے جائیں, یہاں تک کہ کسی دور کے مقام میں, کسی ایسے مقام پر جس سے لوگ آشنا بھی نہ ہوں, وہاں اس گندگی کو اٹھا کر پھینک دیا جائے. یہ شرک کی مثال دی گئی ہے. اس میں جو مرکزی نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ قول و زور سے تعلق رکھتا ہے, کیونکہ میرے گزشتہ خطبے کا تعلق جھوٹ سے تھا اور میں نے بیان کیا تھا کہ آئندہ خطبے میں دوبارہ انشاءاللہ اسی موضوع پر مزید روشنی ڈالوں گا. لیکن اس آیت کے تعلق میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حرمات اللہ جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک وہ ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے معزز ٹھہرایا ہو, جیسے بیت اللہ یعنی بیت الحرام جسے کہا جاتا ہے, اس کے متعلق فرمایا میں یعظم حرمات اللہ, وہ حرمت والی جگہیں وہ ہیں جن کی تعظیم کرنی ضروری ہے. اور ایک لفظ حرام مکروہ چیزوں پر بھی صادق آتا ہے, ان کو حرمات اللہ تو نہیں کہا جاتا مگر حرام چیزیں قرار دیا جاتا ہے جس کے مقابل پر لفظ حلال ہے. تو قرآن کریم نے یہاں دونوں چیزوں کا ذکر فرما دیا ہے, ایک وہ حرمات جن کی تعظیم کا حکم دیتا ہے, جیسے شاعر ہیں, انبیاء ہیں, انبیاء کے رہنے کے مقامات ہیں, عبادت گاہیں ہیں, یہ سب حرمات اللہ ہیں, ان کی تعظیم ضروری ہے. اور ایک وہ حرام چیزیں ہیں جن سے اجتناب ضروری ہے. ان حرام چیزوں میں دو چیزوں کا اکٹھا ذکر فرمایا گیا, ایک شرک کا اور ایک جھوٹ کا. جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں اس مضمون کو کھولا تھا, در حقیقت جھوٹ اور شرک ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, اور جتنا آپ غور کریں گے اس مضمون پر اتنا ہی بات کھلتی چلی جائے گی کہ خدا کے بعد سب سے بڑا بت جس کی جھوٹا بت جس کی پرستش کی جاتی ہے وہ جھوٹ ہے. وہ بت جن کو پتھر سے بنایا جاتا تھا یا لکڑی یا لوہے تانبے سے گھڑا جاتا تھا, وہ بت تو کسی زمانے میں پوجے جاتے تھے, اب تو سب سے بڑے مشرک ممالک میں بھی گنتی کے چند ہیں جو ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں, ورنہ بڑی بھاری اکثریت ہے جو ان کے نام سے ناشنا ہے, کبھی مندر کی طرف جا کر منہ نہیں کیا, ساری زندگیاں دنیا کی پیروی میں ہی کٹ گئی ہیں. بس وہ بت تو بہت شاذ کے طور پر اب دنیا میں دکھائے رہ گئے ہیں جن کی واقعتاً پرستش کی جا رہی ہو. لیکن جھوٹ کا بت ایسا ہے کہ دنیا کے ہر بر اعظم میں, ہر ملک میں, ہر شہر میں, ہر قصبے میں, بڑی بڑی سلطنتیں ہوں یا چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوں, بڑی بڑی اقتصادی بادشاہتیں ہوں یا غریب کی تجارتیں ہوں, ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے. اور اس کثرت سے جھوٹ کی عبادت کی جاتی ہے کہ شاید ہی کبھی دنیا پہ یہ دور آیا ہو کہ جھوٹ کی ایسی عبادت کی جاتی ہو. وہ لوگ جو بظاہر سچے ہیں, یہ روزمرہ کے معاملات میں سچے ہیں, وہ اپنے بین الاقوامی اقتصادی معاملات میں جھوٹے ہیں, वो लोग जो अपने मुल्क में सियासत के लिहाज से साफ सुथरे हैं और कौम के सामने जवाबदेह हैं, गैरों के मामले में उनकी सियासत सरासर झूठी हो जाती है। उनके बहाने झूठे, उनके नजरियात झूठे, जिन जो उजर रखकर वो गैरों पर हमले करते हैं वो झूठे, जो उजर रखकर हमले नहीं करते वो झूठे। अब आप गल्फ के पस मंजर में बॉस्निया के हालात का जायजा लेकर देखें कि मगरबी दुनिया का रद्द अमल इन दोनों में कितना मुख्तलिफ और कितना झूठा है। वहां एक कुर्द को कोई तकलीफ पहुंचती थी तो आग बगोला हो जाते थे और कहते थे कि ये हो कैसे सकता है कि कुर्दों पर जुल्म हो रहे हों और इंग्लिस्तान खामोश रहे और अमेरिका खामोश रहे, हमें चाहे ताकत इस्तेमाल करनी पड़े जो चाहे हम करेंगे लेकिन हम इन मजलूमों पर जुल्म होता नहीं देख सकते। और उधर बॉस्निया का हाल यह है कि मुसलमानों को बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश के तौर पर सिर्फ मजालिम का निशाना नहीं बनाया जा रहा बल्कि स्कीम यह है कि उस खित्ते से मुसलमानों को सफाया कर दिया जाए। और जब कहा जाए कि यहां ताकत को क्यों इस्तेमाल नहीं करते तो अव्वल तो ताखीर के बहाने बहुत थे, अब यह उजर तलाश पेश किया जा रहा है कि हम एक और वियतनाम नहीं बनाना चाहते। कैसे हो सकता है कि हम एक वियतनाम बना लें? सद्दाम हुसैन के ऊपर हाथ डालने में बड़ी जुर्रत की गई थी बावजूद इसके कि कहा यह जाता था कि सद्दाम हुसैन इतनी बड़ी ताकत बन चुका है कि जर्मनी का हिटलर याद आता है इसको देखकर, और इराक हिटलर का जर्मनी बन चुका है, वहां कोई खौफ नहीं था। लेकिन वो नस्ली ग्रोह जिसने बॉस्निया के मुसलमानों पर जुल्म शुरू किए हैं यूगोस्लाविया से ताल्लुक रखने वाला, उसकी हमायत नहीं है दरअसल बल्कि इस्लाम के साथ बुग्ज है जो इसके पीछे कार फरमा है। और उधर यह तराशा जा रहा है कि हम ये नहीं चाहते कि यहां एक वियतनाम बन जाए, एक और लंबी जंग शुरू हो जाए। हालांकि वो शख्स जिसको तारीख हाजरा की मामूली सी भी शुद्ध बुद्ध हो या सियासत से जरा भी आगाही हो वो जानता है कि वियतनाम इसलिए बना था कि उसके पीछे रूस और चीन की ताकतें थी, और खुसूसन रूस ने गैर मामूली तौर पर वियतनाम को हर किस्म के असलहे मुहैया किए, वो ताकत दी, उनको इनकी रहनुमाई की, जंगी मशकें वहां करवाई गईं, उनको गुरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग दी गई, बहुत ही गैर मामूली तौर पर बैरूनी मदद और बैरूनी तालीम तरबियत के नतीजे में वियतनाम बना था। आज जबकि रूस इनके साथ मगरबी ताकतों के साथ मिल चुका है, आज जबकि चीन की कोई ताकत ही नहीं रही कि वो अलहदा अपनी मर्जी से किसी मुल्क में कोई फसाद बर्पा कर सके, तो यूगोस्लाविया जैसे मुल्क की मजाल क्या है कि वो बड़ी ताकतों के मुकाबले पर सर उठा सके? चारों तरफ से वो ऐसी रियासतों में घिरा पड़ा है जिनमें से कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकती। लेकिन ऐसे ऐसे अजीब उजर आप सुनेंगे इनकी तरफ से कि अकल दंग रह जाती है, और अवामोन्नास का यह हाल है कि वो इनको कबूल किए चले जाते हैं। बस हर बात झूठ हो चुकी है, और इसके पीछे दरअसल जो बॉस्निया का मामला है उसके पीछे दरअसल इस्लाम दुश्मनी है। मैं इसे इस तरह देख रहा हूं कि गुज़श्ता तारीख में यूरोप में तुर्की ने एक किरदार अदा किया और कई यूरोपियन रियासतों पर इस्लाम का गलबा एक लंबे अरसे तक रहा, और उन ताकतों के टूटने के बावजूद भी बाद इलाकों में मुसलमानों की भारी तादाद मौजूद रही। लेकिन आजाद रियासत के तौर पर एक बॉस्निया थी जो भारी मुस्लिम अक्सरियत की थी और यूरोपियन थी और आजाद थी। अब दोबारा इसको वही पहली सी सियासी ताकत के तौर पर कबूल किया गया, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था कि यूरोप में इस्लाम का कोई दखल रह जाए, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था कि यूरोप में किसी वक्त भी ترکی کو پھر دخل اندازی کا کوئی موقع فراہم کیا جائے. بس یہ جو کھیل کھیلی جا رہی ہے یہ عیسائیت کے حق میں نہیں ہے بلکہ اسلام کی دشمنی ہے. دہریوں کو بھی اسلام سے دشمنی ہے, یہود کو بھی اسلام سے دشمنی ہے, عیسائیوں کو بھی اسلام سے دشمنی ہے. یہ بغض معاویہ حب علی نہیں ہے. بس اس کی خاطر جتنے چاہو جھوٹے بہانے بنا لو اور ساری قوم قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے. ساری مغربی دنیا یا وہ مشرقی دنیا جو ان کے تابع فرمان ہے وہ ان کو قبول کیے چلی جاتی ہے, اور مسلمان بیچاروں کو بیچارے ہوش ہی کوئی نہیں ہے. آگے سے ایسی لغ باتیں کرتا ہے وہ, یعنی مسلمان سیاستدان, کہ اس سے بھی طبیعت میں کراہت پیدا ہوتی ہے اور سخت تکلیف پہنچتی ہے. مدد تم کیسے کر سکتے ہو؟ جن قوموں نے یہ ظلم کیا ہے ان کا ساتھ چھوڑنے کی تم میں جان نہیں, طاقت نہیں ہے, مجال نہیں ہے کہ ان سے اپنے تعلقات توڑو یا ان کو اقتصادی ریٹیلیشن, اقتصادی رد عمل کی دھمکی دے دو. اس حد تک دو جس حد تک تم کر سکتے ہو. یہ تو توفیق نہیں ہے کسی کو کہ باقاعدہ منصوبہ بنا کے اتنی بات کرے جو سچی ہو, جس پر عمل درآمد کی توفیق ہو, اور غیر دنیا یہ سمجھ لے کہ اسلامی دنیا اس چیز کو برداشت نہیں کرے گی. اس کی بجائے بیان یہ ہو رہے ہیں کہ ہم, پاکستان کہتا ہے ہم فوج بھیجنے کے لیے تیار ہیں, جماعت اسلامی کا دعویٰ ہوتا ہے کہ چلو رضاکار بھرتی کرو اور بھیجواؤ وہاں. پاگل پن ہے. کون سے رضاکار کیسے پہنچیں, کس میں طاقت ہے, کس کی مجال ہے کہ ان معاملات میں دخل دے, سارے جھوٹ کے قصے ہیں. بس یہ مثال میں نے دی ہے کھول کر کہ وہ دنیا, وہ وقت جس میں سب کچھ جھوٹ ہو چکا ہے, یہ وہی دور ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ گواہ ہے کہ انسان بحیثیت انسان گھاٹے میں ہے. بس آپ جہاں بھی تلاش کر کے دیکھیں ساری دنیا بتوں کی آماجگاہ بن چکی ہے. ہر دل میں جھوٹ کے بت نے قبضہ کیا ہوا ہے. مطلب کی بات ہے, جب مطلب درپیش ہو تو ضرور جھوٹ سے کام لیا جاتا ہے. بہت کم ایسے شرفاء ہیں, بہت کم ایسے موحد ہیں جو سخت ابتلاء میں پڑھ کر بھی سچائی سے کام لیتے ہیں. بس اس لیے جماعت احمدیہ جب توحید کا دعوے دار ہے, جماعت احمدیہ کا ادعا یہ ہے کہ اس دنیا سے ہم نے شرک کا قلع خما کرنا ہے, تو یہ باتیں مضمون نگاریوں یا تقریروں سے تو نہیں ہو سکتی. اس کے لیے تو عظیم انقلابی جد و جہد کی ضرورت ہوگی, اور یہ انقلاب ہمارے نفوس میں برپا ہونا ہوگا. یہ ایسا انقلاب نہیں ہے جو آپ کے سینوں سے اچھل پڑے جب تک سینوں میں برپا نہ ہو. بس پہلے اپنے اعمال, اپنے کردار, اپنے خیالات, اپنی گفتار میں ایک انقلاب برپا کریں, اپنے آپ کو موحد بنائیں, جھوٹ سے کلیتاً ہجرت کر کے توحید کے دامن میں پناہ لے لیں. پھر خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ کو وہ طاقت نصیب ہوگی جس کے نتیجے میں دنیا میں آپ ایک عظیم انقلاب برپا کر سکیں گے. اور یہ طاقت توحید کی ہی طاقت ہے. وہ ایک طاقت جس نے لازماً فتح یاب ہونا ہے وہ توحید کی طاقت ہے. وہ ایک طاقت جس کے لیے خدا کی غیرت کسی اور چیز کو برداشت نہیں کر سکتی, کسی مد مقابل کو برداشت نہیں کر سکتی, وہ توحید کی طاقت ہے. بس جب آپ موحد ہو کر خدا کی ذات میں گم ہوتے ہیں, اسی کا نام تبتل اللہ ہے. اور تبتل کے رستوں میں, طریق میں سب سے بڑا تبتل جھوٹ سے ہونا, جھوٹ سے اختیار کرنا ضروری ہے, اور سب سے بڑا شرک جھوٹ ہی کا شرک ہے. بس اس پہلو سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ کوئی نظریاتی بحثیں نہیں ہیں. حقیقت کی دنیا میں اتر کر ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ان بتوں کی تلاش کرنا ہوگا, ان کی نشاندہی کرنا ہوگا, ان کی نشاندہی کرنی ہوگی. جو بت روزمرہ ہماری زندگی پر حاوی ہوتے ہیں, ہماری باتوں, ہماری طرز عمل پر, ان کا اختیار ہے. اور ہم موحد ہیں اور اس کے باوجود بس بیک وقت خدا کے سامنے بھی سر ٹیک رہے ہیں اور غیر اللہ کے سامنے بھی دل پیش کر رہے ہیں. بس یہ جو متضاد زندگی کی کیفیت ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. تضاد خود جھوٹ ہوتا ہے. بس جہاں تضاد پیدا ہو جائے وہاں ساری زندگی جھوٹ بن جاتی ہے. इसका शऊर पैदा करने की जरूरत है हर अहमदी घर में, हर मर्द औरत बच्चे हरेक के दिल में पूरी कुव्वत के साथ झूठ के खिलाफ नफरत पैदा करने की जरूरत है। और हजरत अब्दुल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रंग में इस मजमून पर रोशनी डाली है उसे बार बार घरों में पेश किया जाना जरूरी है। मैं अब चंद अहादीस आपके सामने रखता हूं जो हजरत अब्दुल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निसाएं हैं। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें सच इख्तियार करना चाहिए क्योंकि सच नेकी की तरफ रहनुमाई करता है और नेकी जन्नत में ले जाती है। इंसान सच बोलता है और सच बोलने की कोशिश करता है यहां तक कि वह अल्लाह के यहां सिद्दीक लिखा जाता है। तुम्हें झूठ से बचना चाहिए क्योंकि झूठ फिस्क व फुजूर का बायस बन जाता है और फिस्क व फुजूर सीधा आग की तरफ ले जाते हैं। एक शख्स झूठ बोलता है और झूठ का आदी हो जाता है यहां तक कि अल्लाह के यहां कज्जाब यानी सख्त झूठा लिखा जाता है। इस फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ठहर कर गौर करने की जरूरत है। आपने फरमाया सच नेकी की तरफ रहनुमाई करता है और झूठ बदी की तरफ रहनुमाई करता है। अमरे वाकया यह है कि जितने जुर्म दुनिया में हो रहे हैं उनमें शादी कोई जुर्म ऐसा होगा जिसका ताल्लुक झूठ से न हो। शाद से मुराद वो जुर्म है जो इश्तियाल अंगेजी के वक्त बगैर सोची समझी स्कीम के ताबे अचानक रूनुमा होते हैं। उनमें झूठ बाद में आता है, इंसान बाद में सोचता है कि मैं कैसे झूठ बोलकर अपने अमल की पैदाश से बच सकूंगा। लेकिन भारी अक्सरियत जराइम की वो है जो झूठ के बच्चों के तौर पर रूनुमा होते हैं। एक जुर्म करने वाला पहले यह सोचता है कि इस जुर्म के नतीजे में अगर पकड़ा जाऊं, अगर कोई गवाही हाथ किसी के हाथ आ जाए, कोई मेरे जुर्म का निशान मिल जाए तो मैं क्या उजर तलाशूंगा। पहले झूठ का ताना बाना बुना जाता है, फिर उस ताने बाने के लिबास में इंसान बज़ाहिर दुनिया की नजर से पोशीदा होकर फिर जुर्म का इर्तिकाब करता है। और ये चीज जो है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जिंदगी के हर शोबे पर हावी है, मियां बीवी के ताल्लुकात में भी हावी है, मां बाप के ताल्लुकात में भी हावी है, पर भी हावी है। जहां भी कोई जुल्म हो, जहां भी किसी से कोई बेतदाली हो, नाइंसाफी का सलूक किया जाए या किसी के खिलाफ कोई मुजरिमाना हरकत की जाए, अगर आप उन नीयतों का तजिया करें तो हमेशा उससे पहले झूठ होगा। झूठ एक नीयत के अंदर दाखिल होकर हमला करने वाली चीज है। जिस तरह जैसा कुरान करीम ने शैतान के मुतालिक फरमाया है कि तुम पर वहां से हमले करता है जहां से तुम्हें दिखाई नहीं देता। वो कौन सी जगह है जहां दिखाई नहीं देता? बसा औकात इंसान की नीयत में जो बदनी जो फसाद पोशीदा हो वो दिखाई नहीं दिया करता। और नीयत के फसाद के साथ एक गुनाह का इरादा करने वाला इंसान बसा औकात खुद इस बात से वाकिफ ही नहीं होता कि अव्वल से लेकर आखिर तक मेरी नीयत फसाद की थी और बद थी। यहां तक कि अक्सर औकात ये नीयतें इंसान से छुप जाती हैं और वो जो सोच रहा है और तरकीबें कर रहा है कि मैं ये झूठ बोलूंगा और इसका बोलूंगा और ये करूंगा, ये सारी बातें उसकी आंखों के सामने उसके वजूद के अंदर वाकया हो रही होती हैं, उसको पता नहीं लग रहा होता कि मैं क्या कर रहा हूं। बस आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि झूठ बदी पैदा करता है तो वाकयातन तमाम जराइम में सबसे ज्यादा अमल करने वाला एक वाहिद सबसे ज्यादा किरदार अदा करने वाला अगर एक वाहिद गुना चुना जाए तो वो झूठ ही है। और इसका ताल्लुक इनफरादी ताल्लुकात से भी है और कौमी ताल्लुकात से भी है, तजारत से भी है और सियासत से भी है। दुनिया के हर शोबे पर ये बात हावी है, पहले झूठ है फिर बदियां पैदा होती हैं। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर एक शख्स को नसीहत फरमाई कि तुम झूठ ना बोलो। واقعہ یوں ہوا کہ اس نے حضور سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بہت بد انسان ہوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ساری نیکیاں اختیار کر لوں اور ساری بدیوں سے قطع تعلقی کر لوں، مجھے ایک حکم فرمائیں، یہ میں عہد کرتا ہوں کہ جو نصیحت فرمائیں گے اس پر میں ضرور عمل کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اتنی سی بات ہے تو صرف یہ وعدہ کر لو کہ جھوٹ نہیں بولو گے. اس نے کہا ہاں یہ تو کوئی معمولی بات ہے، یہ میں وعدہ کرتا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا. اس کے بعد جب وہ باہر نکلا تو ایک بدی کا خیال آیا، اور مان خیال آیا کہ اگر یہ میں پکڑا گیا تو کروں گا کیا، کیونکہ اس سوچ کو از خود یہ عادت ہوتی ہے کہ بدی کے ساتھ ہی بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ میں کس طرح اپنا بچاؤ کروں گا، یعنی سوچ بہانے ڈھونڈ رہی ہے تو کس طرح میں اپنا بچاؤ کروں گی یا بدی کرنے والے کا بچاؤ ہوگا. تو جب اس نے سوچا تو اس کو خیال آیا کہ یہ تو جھوٹ کے سوا میرا بچاؤ ہو ہی نہیں سکتا. چور تھا، رات کو چوری کے لیے نکلا، تو خیال آیا کہ اگر میں پکڑا گیا تو کیا کہوں گا، یا رستے میں کسی نے پوچھ لیا کہ کہاں جا رہے تو میں کیا جواب دوں گا، میں تو وعدہ کر بیٹھا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. غرضی کہ یہ سوچ بڑھتی چلی گئی اور اس کی بدیوں کے ہر دائرے سے جھوٹ کا تعلق نکلا، یہاں تک کہ بالآخر اس کو ہر بدی سے توبہ کرنی پڑی. اور اللہ تعالی کے فضل کے ساتھ چونکہ وہ اس معاملے میں سچا تھا کہ جھوٹ نہیں بولے گا، پھر سچ کے نیک بچے پیدا ہونے شروع ہوئے اور خدا کے فضل سے اس کو کثرت کے ساتھ نیکیوں کی توفیق ملی. تو یہ وہی مضمون ہے جسے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان سچ بولتا ہے تو اس کے نتیجے میں نیکیاں پیدا ہوتی ہیں، جھوٹ بولتا ہے تو اس کے نتیجے میں بدیاں پیدا ہوتی ہیں. فرمایا انسان سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بھی بہت ہی عظیم کلام ہے، ایک عارف باللہ کا کلام ہے جو انسانی فطرت پر گہری نظر رکھتا ہے. صرف یہ نہیں فرمایا کہ سچ بولتا ہے، فرمایا سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی انسان کو سچ کے معاملے میں جہاد کرنا پڑتا ہے. جس کو ایک سطح سے دیکھا جائے اور وہ سچا نکلتا ہو، اگر دوسری سطح سے دیکھا جائے تو وہی شخص بعض پہلوؤں سے جھوٹا بھی نکلے گا. اور آزمائشوں کی بات ہے، کیسی بڑی آزمائش ہے، کس نوع کی آزمائش ہے اور اس کے مزاج سے اس آزمائش کا کیا تعلق ہے، بہت سے عوامل ہیں جو مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی انسان خدا کے نزدیک سچا ٹھہرتا ہے یا نہیں. اس روزمرہ کی زندگی میں سچ بولنے والے جھوٹے نکلاتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ بولنے والے جب کوئی مطلب نہ ہو تو سچ بھی بول دیتے ہیں. بس حضور فرماتے ہیں کوشش کرتا ہے، ایک ایسی کوشش جو زندگی کا حصہ بن چکی ہو، ایسا شخص آپ فرماتے ہیں بعض دفعہ ایسے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے کہ خدا کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے. اور فسق و فجور کے متعلق فرمایا، جھوٹ فسق و فجور کا باعث بن جاتا ہے اور یہ آگ کی طرح لے جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے. بس جو جھوٹ بولنے والا ہے اس کو میں یہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک مقام پر نہیں ٹھہرا رہے گا. اگر اس نے جھوٹ کے خلاف جہاد نہیں کیا تو وہ اپنے جھوٹ میں لازماً بڑھے گا. میں نے کوئی جھوٹا نہیں دیکھا جو رخ موڑے بغیر اپنی ایک حالت پر قرار پکڑ گیا ہو. جتنا جھوٹ بولتا تھا کل بھی اتنا ہی بولے، دس دن کے بعد بھی اتنا جھوٹ بولے، آئندہ سال بھی اتنا ہی جھوٹ بولے. اگر وہ جھوٹ سے پرہیز کی کوشش نہیں شروع کرتا تو لازماً جھوٹ میں ترقی کرتا ہے. اور وہ شخص جو سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے وہ لازماً سچ میں ترقی کرتا ہے. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو غور سے سنیں اور سمجھیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے والوں، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ خدا کے نزدیک تم کذاب لکھے جاؤ گے. اور اے سچ بولنے والوں، اپنی کوشش میں تھک نہ جانا. اگر تم سچ بولنے کی کوشش کرتے چلے جاؤ گے تو ایسا وقت آ سکتا ہے کہ خدا کے ہاں تم صدیق لکھے جاؤ. اور ساری جماعت کو جھوٹ سے اعتراض کی کوشش کی حالت میں جان دینی چاہیے اور سچ کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے جان دینی چاہیے. پھر جس منزل پر بھی جان نکلے وہی کامیابی کی منزل ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی کما ہو کوئی توفیق عطا فرمائے. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ حضرت ابو بکرا روایت کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا جی حضور ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا اللہ کا شریک ٹھہرانا, والدین کی نافرمانی کرنا, یہ دو باتیں بیان فرمائیں. اللہ کا شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے اور والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. آپ تکیے کا سہارا لیے ہوئے تھے, جوش میں آ کر بیٹھ گئے اور بڑے زور سے فرمایا دیکھو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے. آپ نے اس بات کو اتنی دفعہ دہرایا کہ ہم نے چاہا کاش حضور اب خاموش ہو جائیں کہ حضور کو بار بار دہرانے سے تکلیف نہ پہنچے. تو جھوٹ کا جب ذکر آیا تو طبیعت میں ایک غیر معمولی جوش پیدا ہو گیا اور بار بار فرمایا کہ دیکھو جھوٹ نہیں بولنا اور جھوٹی گواہی نہیں دینی. اب آپ ملکوں کا جائزہ لے کے دیکھیں, جو سچے ملک کہلاتے ہیں وہاں بھی جھوٹ اور جھوٹی گواہیاں ایک روزمرہ کی زندگی کا دستور بنتا جا رہا ہے. لیکن وہ ممالک جو بدنصیبی سے جھوٹ میں ایک خاص مقام حاصل کر چکے ہیں ان کے ہاں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں ملتا ہے, جس سے خصوصیت کے ساتھ سب سے زیادہ زور کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور بار بار تنبیہ فرمائی کہ دیکھو جھوٹ نہیں بولنا اور جھوٹی گواہی نہیں دینا. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ وہ ممالک جو اسلامی 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 ہونے کے دعوے کرتے چلے جا رہے ہیں اور ساری دنیا میں شور ڈال رہے ہیں کہ ہم ہیں جو اسلام کی عزت اور احترام, اسلام کی عزت اور وقار کو قائم کرنے والے ہیں, ہم ہیں جو شریعت کا احترام دنیا میں قائم کرنے والے ہیں, ہم ہیں جو اسلامی نظام کو دنیا میں دوبارہ رائج کرنے والے ہیں, وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ نظام کن لوگوں پر رائج ہوگا, اسلامی عدل کن عدالتوں میں جلوے دکھائے گا. وہ عدالتیں جہاں ہر گواہ جھوٹا ہو, جہاں مقدمے کی بنا جھوٹی ہو, جہاں مقدمے کے مقاصد جھوٹ پر مبنی ہو, یا اول سے آخر تک سارا تانا بانا جھوٹ سے بنا جا رہا ہو, اس کا اسلامی نظام عدل سے کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ دعویٰ بھی جھوٹا, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہی از لیونگ اے لائی. بعض قومیں اپنی بدبختی سے جھوٹ کی زندگی بسر کر رہی ہیں. اور تیسری دنیا میں ایسے ممالک بہت زیادہ ہیں تعداد میں, جہاں اکثریت ایسے باشندوں پر مشتمل ہے جہاں جھوٹ سے کوئی آر نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے. سوائے مشرق بعید کے, وہاں خدا کے فضل سے جھوٹ بہت کم ملتا ہے. یعنی جو ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ کے حالات ہیں وہ مختلف ہیں, اور کوریا اور چین اور ہند چینی وغیرہ کے جزائر کے حالات مختلف ہیں, وہاں نسبتاً کم جھوٹ ہے, اور جہاں جھوٹ کم ہے وہاں اقتصادی ترقی زیادہ ہے. ان دو باتوں کا گہرا رشتہ ہے, اور آگے غالباً وہ حدیث آئے گی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رزق میں برکت, یا حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریر ہے کہ رزق میں برکت سچ سے ہوتی ہے, وہ جھوٹے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جھوٹ سے ہمارے رزق میں برکت پڑے گی. رزق سے اصل برکت سچ میں ہوتی ہے. مشرق بعید میں سب سے زیادہ اقتصادی لحاظ سے ترقی یافتہ ملک جاپان ہے, اور سب سے زیادہ سچ جاپان میں بولا جاتا ہے. میں نے وہاں جا کر تفصیل سے جائزہ لیا, اور وہاں جو مجالس ہوئیں اور جو بعض دفعہ دانشوروں سے خطاب ہوئے ان میں میں نے کھل کے ان کو خراج تحسین پیش کیا. میں نے کہا بڑے بڑے ترقی یافتہ مغربی ممالک کے مقابل پر جاپان میں سچ بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ نافذ ہے, اور آپ کی روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ کا تصور ہی کوئی نہیں. اور اللہ تعالی کے فضل کے ساتھ سب سے زیادہ رزق کی فراوانی بھی اسی ملک میں ہے. بس وہ قومیں جو جھوٹی ہو جائیں وہاں رزق کو برکت نہیں ملتی, اور کوئی جھوٹا خدا ان کا رب نہیں بنا کرتا. اس نقطے کو کم سے کم سمجھ لیں, اگر ویسے جھوٹ سے نفرت نہیں تو رزق سے تو محبت بہت ہے. یہی اگر سمجھ جائیں کہ رزق سچ سے ملے گا جھوٹ سے نہیں ملے گا تو اس سے ہی ان قوموں میں عظیم انقلاب برپا ہو سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے جھوٹے ہونے کی یہی علامت کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات لوگوں میں بیان کرتا پھرے. اب آپ اپنی سوسائٹی کا جائزہ لے کے دیکھیں, جہاں جھوٹ زیادہ ہو وہاں یہ عادت روزمرہ عام طور پر ہر طبقے میں ملتی ہے کہ ادھر سے بات سنی ادھر لے اڑے اور دوسری طرف سے باتیں بیان کرنی شروع کر دیں. عجیب قسم کی بیہودہ گندی عادت ہے, اس لیے کہ اس کا چسکا ہے, اس کے پس منظر میں بہت سی نفسیاتی خرابیاں ہیں, نفسیاتی ٹیڑھا پن ہے, کجیاں ہیں جن کے نتیجے میں یہ عادت پیدا ہوتی ہے. اگر اپنے بھائی سے, یعنی بھائی سے مراد یہ ہے کہ اپنے ہم وطن, اپنے ہم شہری, اپنے تعلق دار سے دلی محبت نہ ہو تو انسان اس کی برائی کی تلاش میں رہتا ہے, اور جس سے محبت ہو اس کی برائی پر پردہ ڈالتا ہے اور اس کی خوبیوں کو اچھالتا ہے. تو جن سوسائٹیوں میں چول خوریاں یا سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنے کی عادت ہو وہاں دراصل اس مرض کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس سوسائٹی میں بغض ہے, اس سوسائٹی میں حسد ہے, اس میں محبت کا فقدان ہے, بھائی بھائی سے جلتا ہے اور اس کا دشمن ہے. بس جس جب بھی کوئی برائی کی بات کان میں پڑے فوراً آگے بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ مزاج کا جھوٹا ہونا اس عادت کو رواج دیتا ہے. جس شخص کا مزاج جھوٹا ہو وہ تحقیق کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا, جس کا مزاج سچا ہو وہ تحقیق کی طرف مائل ہوتا ہے. اگر کسی سچے کے سامنے آپ کوئی بات کریں ایسی, فوراً پوچھے گا بتاؤ تم نے کس سے سنی تھی, وہ کون شخص ہے, اس کے متعلق جائزہ لے گا کہ وہ کیسا تھا. اگر وہ سچا ہو تو پھر بات کو آگے بڑھا کر مزید جستجو کرے گا, اگر وہ جھوٹا ہو تو وہی اس بات کو ترک کر دے گا کہ جسے تم نے روایت کی ہے وہ تو ہے جھوٹا آدمی. لیکن بسا اوقات تحقیق کے نتیجے میں لوگ دوسرے کا نام بھی نہیں بتاتے. میں نے تو جب بھی تحقیق کی ہے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نام کسی کا پتہ ہی نہ لگے. ابھی پیچھے مجھ سے کسی نے ان دنوں میں, جلسے کے دنوں میں کسی نے شکایت کی کہ جی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا مجھے نام بتاؤ, ایک آدمی کا نام بتاؤ کس نے یہ بات کی ہے. تو شکایت کرنے والے نے کہا جی لوگ عام باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا عام باتیں کرتے ہیں, کسی انسان سے تم نے بات سنی ہے یا فرشتے ہوا میں باتیں کر رہے ہیں یا جن نمب ہیں جو یہ تذکرے کر رہے ہیں, کسی کا ایک کا نام بتاؤ. کوئی نام نہیں نکلا. اصل میں دل کی باتیں ہیں وہاں سے اچھلتی ہیں. تو بغض کے نتیجے میں انسان اس بات کا بھی محتاج نہیں ہے کسی سے سن کے آگے بات کرے. اپنے دل میں جو خیالات پیدا ہو جاتے ہیں ان کو ہی انسان دوسروں کی طرف منسوب کر کے پیش کرنا شروع کر دیتا ہے. اس مجلس میں اتفاق سے کچھ 100-200 آدمی اور بھی تھے, چنانچہ ان سے میں نے سوال کیا. میں نے کہا اچھا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں, آپ بتائیں آپ میں سے کسی ایک نے کوئی یہ بات کہی ہے یا یہ بات سنی ہے. تو 100% ہی انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا ہم بھی تو ساتھ رہے ہیں, نہ ہم میں سے کسی نے کہی نہ ہم میں سے کسی نے سنی. تبھی کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی علامت کافی ہے کہ وہ سنتا ہے اور بات کو آگے چلا دیتا ہے. ایسی بیہودہ عادت تھی, اس کے یہ چسکے کی بھی ہے یہ بات. اگر انسان کو آپ کچھ حاصل نہ ہو تو دوسرے کو نیچا دکھانے میں ایک اس کو مزہ ملتا ہے. انسانی فطرت ہے کہ میں اونچا ہوں, جن بیچاروں کو اونچا ہونا نہ آتا ہو وہ دوسرے کا سر نیچے کر کے اونچا ہوتے ہیں. تالاب میں بعض لڑکے دوسرے کو سر ہاتھ مار کے بھی ڈبو دیا کرتے تھے, یہ بھی ایک فخر ہے. تو جو بیکار قومیں ہو جائیں, نکمی ہو جائیں, جہاں جھوٹ کی عادت ہو, بیہودہ باتیں ہوں, وہاں یہ روزمرہ کی عادتیں ہیں کہ باتیں سنی آگے چلائیں اور پھر بڑے چسکے لیے اس بات پر. اور ایک اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بعض بدیاں ایسی ہیں जिनके फैलाने में मजा मिलता है लोगों को, और इसलिए फैलाते हैं कि ताकि लोगों में ये बात हो कि तो कोई हर्ज नहीं, फलां भी इस तरह करता है, फलां भी इस तरह करता है, हम भी कर लें तो क्या हर्ज है। तो अपनी बदियों के रुझान को तकवीयत देने के लिए बाद लोग सुनी सुनाई बातें अगर अच्छे लोगों के मुतालिक मंसूब की तरफ मंसूब हों वो फौरन अखज करते हैं और आगे चला देते हैं। तो एक झूठ है जो चार माओं का बच्चा है और आगे फिर बड़े बच्चे पैदा करेगा नापाक। झूठ के ऊपर भी गंध है, नीचे भी गंध है, ऐसी गलीज चीज है कि इसको कुरान करीम ने जब नजस के साथ मिलाया तो बहुत ही खूब मिलाया, नहायत नापाक चीज है। गंदी मां बाप की औलाद और गंदे बच्चे पैदा करने वाला, और बदनसीबी से सबसे ज्यादा ताल्लुक इंसान को झूठ से है, तो बहुत बड़ा शिर्क है। इससे तौबा की जाए, और अगर हमने कोशिश न की और गैर मामूली जहाद न किया और पूरी तवज्जो और दुआ के साथ झूठ को के इजाले की कोशिश न की तो आपको अंदाजा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में जो नेकों की सोसाइटी है उसमें भी झूठ ने कितनी कितनी जड़ें जमाई हुई हैं और किन किन जगहों में ये बुत पोशीदा है। इसको तो नंगा करके निकालना पड़ेगा, जड़ों को भी खोद खोद कर बाहर निकालना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपनी ये आदत डालें कि जब कोई नीयत दिल में जन्म लेने लगे, कोई ख्याल पैदा हो, किसी के पास जा रहे हैं, उसके सामने कोई बात करनी है, तो उस वक्त अपनी सोच के साथ साथ अपने दिल में उतरें और सोच की आखिरी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। जिस वक्त ये सोच पैदा हो रही होती है वो वक्त है, ताजा ताजा वक्त, कि उसके कदमों के निशान मिलते हैं और उन कदमों के निशानों की पैरवी में खोज लगाते हुए आप उसके आखिरी किनारे तक पहुंच सकते हैं। जब ये सोच पुख्ता हो चुकी हो या आगे किसी बदी को पैदा कर चुकी हो, फिर वक्त हाथ से गुजर चुका है, फिर आप इसकी पैरवी नहीं कर सकते। बस ये आदत डालें कि जो भी बात हो उसकी उस सोच का तजिया करें, और आप हैरान होंगे ये देखकर कि बिल्कुल रोजमर्रा की मासूम बातों में भी नफ्स को झूठे बहानों की आदत है। रोजमर्रा की मुलाकात में ही ऐसी बातें कर जाता है जो बिल्कुल खोखली होती हैं और बेमानी हैं, जिनका सच से कोई ताल्लुक नहीं। बस अगर इंसान को आदत हो उसका सुराग लगाए और वापस पहुंचे कि मैंने ये बात क्यों कर दी थी, तो ये फलां साहब रस्ते में मिले थे, मैंने उनको ये कह दिया, तो अक्सर बातें इसलिए कही हैं कि मैं और ज्यादा अच्छा बनूं उसके सामने, और अच्छा बनने के शौक में बहुत सी जगह झूठ के सहारे लिए जाते हैं। बस इंसान को जब तक झूठ की तलाश की आदत ना हो, यानी झूठी नीयतों की जड़ों तक पहुंचने की आदत ना हो, हकीकत में वो झूठ पर गलबा नहीं पा सकता। वही नुक्ता, बुनियादी नुक्ता है जो कुरान करीम ने बयान फरमाया कि खबरदार, शैतान तुम पर ऐसी जगहों से हमले करेगा जहां से तुम उसको नहीं देख सकते। ये मुराद नहीं है कि कोशिश भी करोगे तो नहीं देख सकते। अगर ये मुराद होती तो कोई नेक इंसान भी शैतान के हमले से अमन में ना होता। मगर साथ ही ये भी तो फरमाया कि ऐ शैतान, तुझको मेरे बंदों पर गलबा नसीब नहीं होगा, जिसका मतलब है कि वो देखते भी हैं, पहचानते भी हैं, जानते भी हैं। ये जो जिक्र फरमाया गया कि नहीं देख सकते, ये गाफिल लोगों का जिक्र है, आमतुन नास का जिक्र है। लेकिन अगर तुम जो सुजू की कोशिश करो, पहचान की कोशिश करो, खुदा से ताल्लुक हो, दुआ करते हुए कोशिश करो, तो शैतान अपनी हर कमीन गाह में नंगा हो सकता है, हर जगह पहचाना जा सकता है। मुनाफिकत की बातें बहुत होती हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की एक पहचान बयान फरमाई, चार बातें फरमाई कि ये अगर किसी में पाई जाए तो वो मुनाफिक है। अव्वल, जब बात करे तो झूठ बोले। दूसरे, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। तीसरे, जब झगड़ा करे तो गालियां बके। चौथे, जब अहद करे तो अहद शिकनी करें। दरअसल ये एक जगह तीन बातें भी बयान हुई हैं, ये वादा करे तो वादा खिलाफी करे और अहद करे तो अहद शिकनी करे। दरअसल ये एक ही बात की दो शाखें हैं। یعنی ایک باریک فرق ہے دونوں میں، ورنہ بنیادی طور پر ایک ہی بات ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ جنوبی افریقہ کی عدالت میں جب ایک احمدی وکیل احمدی گواہ پر مد مقابل نے یہ الزام لگایا کہ تم منافق ہو اور جماعت احمدیہ منافق ہے، یہ اوپر سے کلمہ پڑھتی ہے اور اندر سے کچھ اور سوچتی ہے، تو انہوں نے یہی حدیث پیش کی اور اس کا سہارا لے کر عدالت کے سامنے اس کے چھکے چھوڑا دیے. انہوں نے فرمایا کہ احمدی سوسائٹی بھی یہاں موجود ہے، تمہاری سوسائٹی جس کو تم غیر منافق کہہ رہے ہو وہ بھی موجود ہے، اور یہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ تین نشانیاں تمہارے سامنے رکھتا ہوں. عدالت عالیہ کا کام ہے کہ وہ دونوں سوسائٹیوں کا جائزہ لے کر دیکھے کہ کون سی منافق سوسائٹی ہے اور کون سی نہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب گفتگو کرے تو جھگڑا بحث کرے تو گالیاں بکنا شروع کر دے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی دلیل کے نتیجے میں اسے بہت بڑی فتح نصیب ہوئی، کیونکہ یہ وہاں کی جو سوسائٹی کی عام برائیاں ہیں وہ سب کو معلوم ہیں، اور بدنصیبی سے ان لوگوں میں جو ان کے مد مقابل تھے ان میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی تھیں. حضرت عبداللہ بن عامر بیان فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے گھر میں موجود تھے، تو میری امی نے مجھے کہا آؤ تمہیں کچھ دیتی ہوں. عام طور پر مائیں یا بعض دفعہ باپ بھی کسی بچے کو مجلس سے اٹھانا ہو تو کوئی بہانہ بنا کر اٹھا لیتے ہیں، اور چھوٹے بچے کو کہا جائے کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں تو وہ فوراً اٹھ جائے گا. ورنہ اس وقت خاص طور پر جب بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اس کے لیے اٹھنا بڑا مشکل تھا، تو ماں نے کہا آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں. تو ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا دینے کا ارادہ ہے؟ تو ماں نے کہا یا حضور میں کھجور دوں گی. آپ نے فرمایا اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو تجھ پر جھوٹ لکھا جاتا. دیکھیں کتنی باریک باتوں میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی گہری توجہ سے تربیت فرمائی ہے. ہمارے گھروں میں روز مرہ جو جھوٹ کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں وہاں ابتدا میں خام مال اسی طرح تیار ہوتا ہے. مائیں بھی اور باپ بھی اور بڑی بہنیں بھی اور بھائی بھی چھوٹے بچوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں یہ دوں گا، آؤ میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، اور اکثر جھوٹ ہوتا ہے. یہاں تک کہ بچے پھر خوب اچھی طرح اپنے ماں باپ کی ذہنیت کو سمجھ جاتے ہیں اور ان پر قطعاً کوئی اعتبار نہیں کرتے. اس وقت تو وہ سچ کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ جھوٹ کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ معاملہ الٹ جاتا ہے. ماں باپ جھوٹے بھی ہوں تو تمنائیں نیک رکھتے ہیں. بچے شروع میں بظاہر سچ کی نمائندگی کر رہے ہوں لیکن بالآخر بڑے ہو کر جھوٹے بن جاتے ہیں. جن کی تربیت اس رنگ میں ہو وہ جھوٹ اختیار کر جاتے ہیں. اس وقت پھر ماں باپ واویلا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہائے تجھے کیا ہو گیا، تو ایسا نکلا، میں تو تجھے نیک دیکھنا چاہتا تھا یا نیک دیکھنا چاہتی تھی. اگر دیکھنا چاہتے تھے تو ویسے اعمال کرتے، ویسی تربیت کرتے جیسا چاہتے تھے، لیکن عمل اور روزمرہ کی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو دلوں میں نیتوں میں جھوٹ کے پودے لگا رہی ہوتی ہیں. اس وقت وہ دکھائی نہیں دیتے، نشو و نما پاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تناور درخت بن جاتے ہیں اور ساری سوسائٹی جھوٹ کے سائے تلے آ جاتی ہے. بس دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پاکیزہ اور کیسی سادہ نصیحت فرمائی ہے. میں اگر تو کچھ نہ دیتی، تیرے نیت میں یہ نہ ہوتا تو تجھ پر جھوٹ لکھا جاتا، جس کا مطلب ہے یہ معمولی معمولی چھوٹے چھوٹے عذر بھی خدا کے نزدیک جھوٹ لکھے جاتے ہیں اور انسان کا نام اعمال اسی طرح سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے. ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے، ادیان میں ایک ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا، تو بچے کے ہاتھ میں ایک پونڈا تھا گنا جو ذرا لمبا تھا، اس لیے وہ کونوں پر آ کے اٹکتا تھا جگہ جگہ. तो मां ने कहा कि मुझे पकड़ा दो, मैं तुम्हें नीचे जाके दे दूंगी, ऊपर जाके दे दूंगी या नीचे जाके, जिधर भी रुख था। तो बच्चे ने कहा हां हां मैं जानता हूं आपको अच्छी तरह, कुछ खा के देंगी उस तरह नहीं देंगी। अब वो मां की आदत से वाकिफ था और पहचान गया था, बच्चे बड़े जहीन होते हैं, वो मां बाप समझते हैं कि हम चलाकी करके धोखा दे देंगे, धोखा नहीं दे सकते, अपने नफ्स को धोखा देते हैं। और जो बद आदत बच्चे से, जिस बद आदत का मामला वो बच्चे से करते हैं, वो बच्चा फिर आइंदा अपनी नस्लों से उसी बद आदत का मामला करता है, अपने मिलने जुलने वालों से, अपने ताल्लुकात के दायरे में उसी बद आदत को फैलाता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन आदमी तुम उसको पाओगे जो जुल वजहैन हो, जिसके दो चेहरे हों। सोसाइटी में यहां बैठता है तो और चेहरा बना लेता है, वहां बैठता है तो और चेहरा बना लेता है, किसी एक जगह जाता है तो उसके दुश्मनों के खिलाफ बातें शुरू कर देता है, दुश्मनों के पास जाता है तो उस पहले के खिलाफ बातें शुरू कर देता है। तो ऐसे शख्स हैं जो सोसाइटी में नफरतें बोते और बहुत सी बुराइयों को पैदा करने वाले होते हैं। फरमाया यानी वो शख्स जो बड़ा झूठा मुनाफिक और चुगलखोर है। बस ये तीन बीमारियां इस आदत से निकलती हैं। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नुक्ते की बात यह बयान फरमाई कि कोई शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान हासिल नहीं कर सकता जब तक वो मिजाज में भी झूठ को तरक नहीं कर देता। ये बहुत ही पाकीज़ा बयान है और एक ऐसा लतीफ बयान है जिसे पढ़कर रूह वजद में आती है। फरमाया कि ईमान हासिल नहीं, ईमान में कामिल नहीं हो सकता जब तक झूठ से ऐसी नफरत न हो कि झूठ से नफरत उसके मिजाज का हिस्सा बन चुकी हो। मुझे याद है बचपन में जो सबसे ज्यादा इस लिहाज से मेरी तबीयत पर असर था वो हजरत अम्मा जान रजी अल्लाह ताला अन्हा का था। उनके किरदार में ऐसी गहराई से सच्चाई सब थी कि नामुमकिन था कि झूठ का कोई मामला उनके करीब तक पहुंचे। बात भी सच्ची, किरदार भी सच्चा, बच्चों में सच्चाई देखने वाली, और उनके माहौल में झूठ पनप ही नहीं सकता था, किसी की मजाल नहीं थी कि आपके सामने कोई झूठी बात करे। तो यह हदीस पढ़ते हुए जो एक वजूद मेरे सामने फौरन उभरा है वह हजरत अवलस अम्मा जान रजी अल्लाह ताला अन्हा का था। और हजरत अम्मा जान इस पहलू से हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत की एक जिंदा गवाह थी, जो आखिरी दम तक गवाह रही और आइंदा आपकी यादें हमेशा हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत की गवाह रहेंगी। जिसकी बीवी अपनी खावन की तरबियत में ऐसी हो चुकी हो उसका खावन कितना सच्चा होगा, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि खावन झूठा हो और बीवी उसकी हम मिजाज हो, उसकी मुआयद हो और फिर झूठी ना हो। अगर खावन झूठा है और बीवी उसकी तायद करती है, उसकी बातों को सच्चा कहती है, तो वो लाजमन झूठी है, और अगर वो सच्ची है तो नामुमकिन है कि खावन झूठा। बस ऐसा मिजाज पैदा करें कि मिजाज में सच दाखिल हो जाए, ऐसा मिजाज पैदा करें कि मिजाज में झूठ से नफरत हो जाए, यहां तक कि खावन अपनी बीवियों के हक में गवाही दे कि वो सिद्दीका है और बीवियां अपने खावनों के हक में गवाही दें कि वो सिद्दीक थे, ऐसे लोगों की नस्लों में फिर सच्चाई पैदा होती है। यही वजह है कि हजरत अम्मा जान की सारी औलाद में, यही वजह से मुराद यह नहीं कि सिर्फ हजरत अम्मा जान की वजह से, मुराद है वालदैन की तरफ से जो विरसा आया है उसमें सबसे ज्यादा नुमाया किरदार यही था कि झूठ बर्दाश्त नहीं था। बाज निस्बतन ज्यादा मुतहम्मिल थे, वो नरमी से अफ़ व दरगुजर से काम लेते लेकिन झूठ से अपनी नफरत को जरूर जाहिर करते थे, लेकिन बाज खुलकर और बाज था बड़ी सख्ती से, जैसे हजरत मुस्लिम मौत की आदत थी, बर्दाश्त ही नहीं था झूठ। किसी बच्चे से मामूली सा झूठ भी जाहिर हो तो बाज दफा भड़क उठते थे, बाज दफा सख्त सजा देते थे, बाज दफा सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमाते थे। दिल के हलीम थे लेकिन जुबान की बाज दफा तलखी भी होती थी, जुबान से तलखी भी जाहिर होती थी। تبھی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کے چھوٹے بھائی تھے ان سے کسی نے ایک دفعہ شکایت کی کہ الہام میں تو ہے دل کا حلیم ہوگا مگر دیکھیں حضرت صاحب مجھ پر کتنا ناراض ہوئے. تو حضرت میاں بشیر احمد صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ دل کا حلیم, سوچو تو صحیح کہ دل کا حلیم کہا گیا ہے. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ ناراض ہوتے ہیں تو خود دل اندر سے کٹ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایسی دلداری کرتے ہیں کہ ناراضگی کے سارے غم بھول جاتے ہیں. تو جو دل کے حلیم تھے وہ زبان پہ جھوٹ کے خلاف سخت الفاظ بھی استعمال کرتے تھے, جو زبان کے بھی حلیم تھے وہ نفرت تو کرتے تھے مگر اس طرح کھل کر اپنی نفرت کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے, مگر دیکھنے والے کو سمجھ آ جاتی تھی کہ اس کی طبیعت منغز ہو گئی ہے. تو سچ سے سچ پیدا ہوگا, سچوں کے ہاں سچے بچے پیدا ہوتے ہیں, سوائے اس کے کہ معاشرہ ان کو پھر تباہ کر دے. اللہ تعالیٰ معاشرے گندے معاشرے سے بھی بچائے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سارا معاشرہ سچا کر دو, ایسا سچا کر دو کہ ہر احمدی بچے کے لیے نسل بعد نسل سچا ماحول اس بات کی ضمانت پیدا کرے کہ ہر آنے والی نسل سچی پیدا ہو. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو. اس کے بغیر ہم تبتر اللہ اختیار نہیں کر سکتے, اس کے بغیر ہم دنیا کو توحید سے نہیں بھر سکتے. خدا تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.